فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق محترم حضرات یہ ایک لمبی آیت ہے جس کا میں نے ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعہ بیان کیا. شیطان سے اور اس کے چیلوں سے متعلق ہے اور یہ واقعہ دوزخ میں جانے کے بعد ہوگا. ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے ہماری عبرت کے لیے. شیطان کو تو آپ جانتے ہیں جو ابلیس لعین ہے اور اس کے چیلے بہت پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں. شیطان کا چیلا وہ ہے کہ جو گمراہی کی دعوت دے. شیطان کا چیلا وہ ہے کہ جو صراط مستقیم سے ہٹانے کی تدبیریں کرے. اور شیطان کا چیلا وہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کے خلاف کرنے پر ابھارے. وہ شیطان کا چیلا ہے. تو اس شیطان یعنی ابلیس لعین اور اس کے چیلوں سے متعلق قرآن کریم نے اس آیت کے اندر جو کچھ بیان فرمایا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے اس آیت سے پہلی آیت جو ہے وہ بھی کچھ اسی واقعے سے متعلق ہے. یہ میدان حشر اور دوزخ کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جس سے آج ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں. وہاں کیا کیا صورتحال پیش آئے گی اور کس طریقے سے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو رسوا کریں گے وہ سب کا سب سامنے آیا ہے. پہلی آیت کا مختصر سا مطلب بیان کر دوں. فرمایا برازو للہ جميعا, جتنی بھی مخلوق ہے انسانی اور جنات کی مخلوق وہ سب کی سب اللہ کے سامنے اس بڑی عدالت کے سامنے ہوں گے, روبرو ہوں گے, سب اللہ کے سامنے ہوں گے. کوئی پوشیدہ نہ رہ سکے گا, کوئی چھپ نہ سکے گا, کوئی دبک نہ سکے گا اور کوئی وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے گا. سب کے سب اس بڑی عدالت میں ہوں گے کہ اس سے بڑی عدالت کا تصور دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اب وہاں پر جو مکالمہ پیش آئے گا اور آپس کی جو گفتگو کریں گے بعض لوگ, اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ کمزور ضعیف جس کو رعایا کہتے ہیں, دوسرے ان کے لیڈر, ان کے بڑے, ان کے سرپرست جو ان کو دنیا میں چلاتے ہیں. انہی کا واقعہ بیان کیا. فقال الضعفاء للذین استکبروا, کمزور قسم کے لوگ کہیں گے اپنے بڑے لوگوں سے اللہ کے سامنے جانے کے بعد کہیں گے کہ اب بڑے لوگوں سے, انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, کہ ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کیا کرتے تھے. ذرا دیکھیے, خیال فرمائیے. اور یہ بڑے لوگ جو ہے حضرت, میں بالکل صاف اور واضح آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, چھپاتا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ میری بات میں اثر پیدا فرمائے. بڑے لوگ بہت ہیں, گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ بڑا ہے, محلے کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہے, کسی ادارے میں افسر بالا ہے وہ بڑا ہے, حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے نیچے سے اوپر تک چلے جائیے, بڑوں کی تعداد بہت ہے, اور جو کمزور قسم کے لوگ ہیں پیروی کرنے والے ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے. اب ذرا اپنے اپنے اوپر اس کو اپنے اپنے اوپر آپ اس کو منطبق کیجئے. یعنی اپنا جائزہ لیجئے, اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے اپنے گھر کا, ہمارے زیر دست اور ہمارے زیر تربیت ہیں ہماری بیوی, ہمارے بچے اور دوسرے لوگ. یہ نہ سمجھیے کہ وہاں پر ہم چھوٹ جائیں گے. یہ کمزور قسم کے لوگ, یہ گھر میں رہنے والے لوگ, یہ وہاں پر کہیں گے, کس سے کہیں گے؟ اپنے باپ سے. کس سے کہیں گے؟ گھر کے مالک سے کہیں گے. اسی طریقے سے اوپر تک آپ سوچ لیجئے کہ کون کس سے کیا کہے گا. جو کمزور قسم کے لوگ ہیں, یعنی دوسروں کی رائے پر چلتے ہیں, دوسرے جس طرح چلاتے ہیں اس پر وہ چل دیتے ہیں, وہ کہیں گے بڑے لوگوں سے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کیا کرتے تھے, تم نے ہمیں جس طریقے سے چلایا, باپ نے اپنے گھر کو جس طریقے سے چلایا, ماں نے اپنی اولاد کو جس طریقے سے چلایا, ہم تو اس طریقے پر چلے. کیا جواب دیں گے آپ وہاں پر؟ سوچیے. ماں باپ کو میں پہلے لے رہا ہوں, اوپر کی باتیں تو بعد کی ہیں. تو وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کیا کرتے تھے, تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے آج ہم عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے, اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, تو کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب سے تھوڑا سا؟ یہ کہیں گے اپنے بڑوں سے کہ تم اپنا اللہ کے عذاب سے جس میں آج ہم گر گئے اور تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے, تمہارے پیچھے چلنے کی وجہ سے, تمہاری رائے پر چلنے کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے, کیا تم اس عذاب میں سے کچھ کم کر سکتے ہو, ہمیں بچا سکتے ہو؟ بچاؤ, جیسے ہم نے دنیا میں تمہاری بات مانی آج تم ہماری بات مان لو. ذرا یہ نقشہ دیکھیے, بڑی سب سے بڑی عدالت میں ہوگی, جو اس سے بڑی عدالت کا تصور کیا نہیں جا سکتا. وہاں پر یہ نقشہ سامنے آیا. قال لو ہدانا اللہ لہدیناکم, وہ بڑے لوگ جواب دیں گے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا تو ہم تم کو بھی ہدایت دے دیتے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان پر ڈبل عذاب ہوتا, ایک تو یہ کہ خود گمراہ رہے, ہدایت کی طرف انہوں نے توجہ نہ کی, رسول کی سنت کی طرف توجہ نہ کی, قرآن کریم کو پچھے پشت ڈال دیا, اللہ کے احکام کو بس پامال کر دیا, اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کا گناہ بھی ان پر ہو. لیکن دنیا میں تو ہو جائے گا جو کچھ بھی ہے, وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ وہ یہ کہیں گے آخر میں مجبور ہو کر, سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص, بھئی اب تو چاہے ہم صبر کریں یا گریوں زاری کریں اور خوب چیخیں چلائیں, ہمیں خلاصی نہیں ملے, ہمیں آزادی نہیں ملے. یہ نقشہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی سب سے بڑی عدالت کا میدان حشر میں. بڑی عبرت کی چیزیں حضرت اس آیت کے اندر. ذرا اپنا اپنا ہمیں جائزہ لینا چاہیے, ہم بھی بڑے ہیں, ہم گھر کے بڑے ہیں, ہماری اہلیہ بھی بڑی ہے اور گھر کی بڑی ہے, اولاد ہمارے زیر دست ہے, اولاد ہماری رائے پر ہے, اولاد کو جس طرح ہم چلائیں گے چلے گی. ہم خود ان کافر ملعونوں کی تہذیب میں گرفتار ہو گئے اور اولاد کو بھی چلا دیا, کیا ملے گا, کیا حاصل ہوگا؟ رسول کے راستے سے, اللہ کے راستے سے ہم نے انہیں گمراہ کر دیا. پتہ تک نہیں دیا کہ رسول کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، بتایا تک نہیں. وہاں پر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ حال ہو جائے. اس لیے کہ اس آیت کے اندر قرآن کریم نے کافروں کا لفظ نہیں کہا، یہ چھوٹے کافر اور بڑے کافر، بلکہ یہاں تو کمزور لوگ اور بڑے لوگوں کا ذکر کیا ہے. تو وہ کہیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم اگر صبر کریں اور پڑے رہیں اسی کے اندر تب بھی یہی حال ہوگا، یا ہم چیخیں چلائیں روئیں اور گریہ و زاری کریں تب بھی یہی حال ہوگا، ہمیں خلاصی تو ملے گی نہیں. عذاب جتنا اللہ نے مقدر فرما دیا وہ تو بھگتنا پڑے گا. اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان اور ابلیس اور اس کے چیلوں کا قصہ بیان کر دیا، اور یہ بھی اسی جگہ سے متعلق ہے، آخرت سے متعلق، یعنی جب دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت شیطان اور ابلیس لعین سے اور اس کے چیلوں سے اہل دوزخ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہمارے پاس آتا تھا اور بڑے ہی تمتراک کے ساتھ آتا تھا، بڑی ہی زینتیں لے کر ہمارے پاس آتا تھا، بڑے بڑے سرمائے لے کر ہمارے پاس آتا تھا، کہتے کہ ہم راہ حق سے ہٹ جائیں. آج دیکھ لے کیا حال ہو رہا ہے ہمارا، کچھ تو ہماری مدد کر دے. ابلیس سے کہیں گے اور اس کے چیلوں سے، حالانکہ وہ بھی دوزخ میں اور یہ بھی دوزخ میں. وقال الشیطان لما قضی الامر، اب ابلیس وہاں پر تقریر کرے گا، ہاں جہنم میں تقریر کرے گا اور کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا سب کچھ، لما قضی الامر، جب اہل جنت کا فیصلہ جنت کے لیے، اہل دوزخ کا فیصلہ دوزخ کے لیے ہو چکے گا، اور یہ دوزخی لوگ اس کو، ابلیس کو اور اس کے چیلوں کو گھیریں گے اور کہیں گے کہ تو نے ہمارا یہ حال کر دیا، آپ کچھ مدد کر دے. تو وہ تقریر کرے گا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ سچا وعدہ تھا، یعنی پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ ہر مومن کو معلوم ہے، پورا قرآن کریم اس وعدے سے بھرا ہوا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، صرف ایک آیت ہے، حالانکہ شروع سے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کو جا بجا یہ وعدہ آپ کو نظر آئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس، تو جنت الفردوس ان کو ملے گی. یہ وعدہ ہے اللہ کا، قرآن کریم میں ہے، ایک آیت میں نہیں سینکڑوں آیتوں میں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور دوسری آسمانی کتابوں کے ذریعے وعدہ کیا. ابلیس کہے گا کہ یہ بالکل سچا وعدہ تھا، لیکن تم نے اس پر کان نہ دھرا، تم نے اس کو قبول نہ کیا، تم نے اس وعدے کو تسلیم نہ کیا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے ایک جھوٹا وعدہ کیا، وہ یہ کہ تم شرک کرو، کفر کرو، معصیتیں کرو، گناہ کبیرہ میں خوب اپنی زندگی کو گزارو، تمہیں یہ ملے گا دنیا میں، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ میں نے تم سے وعدہ کیا، لیکن جھوٹا تھا وعدہ. اللہ کا وعدہ سچا، ابلیس اور اس کے چیلوں کا وعدہ جھوٹا. وہاں اس حقیقت کو واضح کرے گا جس کو قرآن کریم نے اس آیت کے اندر بالکل ظاہر طریقے سے بتا دیا. وہاں اقرار کرے گا کہ میں نے تم سے جو وعدے کیے وہ جھوٹے وعدے. ابلیس کے وعدے بہت ہیں حضرت لیکن سب جھوٹے ہیں. اور ابلیس سے مراد یہ پوری ذریت ہے, اس کے تمام چیلے ہیں. دو تین وعدے ذرا قرآن کریم نے ان وعدوں کو ذکر کیا ہے, اور پھر ان کے جھوٹے ہونے کو اور ان کو ثابت کر کے تردید کی. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, یہ ایک آیت کے اندر یہ وعدہ آیا کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا فقر و فاقے سے, اور تم کو حکم دے گا اور آمادہ کرے گا فحاشی پر. فحاشی آپ جانتے ہیں, بے حیائی کے کاموں پر وعدہ کرے گا اور جھوٹ, اور وہ ڈرائے گا. کس بات سے ڈرائے گا؟ فقر و فاقے سے. کہہ رہے لے لے یہ مال حرام, لے لے یہ مال رشوت, معلوم نہیں کل کو کیا حال ہو, پتہ نہیں کل کو بھوکا مرنا پڑ جائے, میرا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, لہذا زیادہ سے زیادہ یہ مال حرام حاصل کر لے, خوب رشوتیں لے, خوب سود خوری کر, خوب دوسروں کے حق مار, بیواؤں کے حقوق مار, یتیموں کا مال مار لے. یہ سب شیطان کرتا ہے. اگر ہم جائزہ لیں اپنا, تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے ایسے جو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اس سے مستثنی, ورنہ عام طور پر یہی کل کو کیا ہوگا, آج جمع کر لو جو کچھ کرنا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, بیوی بچے مارے مارے پھریں گے. فقر و فاقے سے ڈراتا ہے, اور جب وہ فقر و فاقے سے ڈراتا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ انسان جو کمزور ہے وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے, اور پھر خوب رشوت خوری اور سود خوری کرتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور وہ تمہیں آمادہ کرے گا بے حیائی کی باتوں پر اور فحاشی پر. بے پردہ پھراؤ اپنی لڑکیوں کو, بالکل بن سنور کر سنور کر بازاروں میں اور عام لوگوں کے سامنے آئے, کوئی حجاب نہ ہو, کوئی پردہ نہ ہو, اور ہر وہ کام جو بے حیائی کا ہے وہ کرو. اس لیے کہ دنیا کے اندر یہی عیش چلتا ہے. آپ ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ کیا آج ابلیس کے چیلوں کا یہ طریقہ نہیں ہے؟ ابلیس کے چیلے جو ہم پر مسلط ہو چکے ہیں, کیا ان کا یہ طریقہ اور یہ انداز نہیں؟ زیادہ میں کیا کہوں, آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں. قومی دولت اور قومی خزانے کو لوٹنے والے کون ہیں آپ بتائیے, اور سوچی, اور اس فحاشی کی طرف لانے والے ہمیں کون ہیں؟ ان مومن لڑکیوں کو, ان مسلمان لڑکیوں کو, کہ جن کی شکل اور جن کی صورت پرندہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا, آج برسر عام سڑکوں پر اسے پھرا دیا, اور وہ تمام طریقے اختیار کر لیے جس سے بےہودگی اور فحاشی زیادہ سے زیادہ ہو گئی. حالانکہ قرآن کریم نے اس فحاشی کے بارے میں بڑے عذاب کی بات کہی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, ذرا سوچیے حضرت, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی اور فحاشی آ جائے, عام ہو جائے بے حیائی اور فحاشی, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ, ان کو دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں. ایسا کام کرنے والوں کا انجام آپ کے سامنے ہے دنیا کے اندر. جنہوں نے یہ کام کیے ہیں دنیا میں ان کا کیا انجام ہوگا, آخرت کا حال اللہ جانتا ہے. تو ایمان والوں تو ایمان والوں کی جو کا جو معاشرہ ہے یہ پاکیزہ معاشرہ ہے, یہ بے حیائی سے پاک معاشرہ ہے, یہ فحاشی سے پاک و صاف معاشرہ ہے. بے حیائی اور یہ فحاشی آپ جانتے ہیں, جو آج قدم قدم پر بلکہ ہمارے گھر میں پھیلی ہوئی ہے. تو ابلیس لعین اور اس کے چیلے تمہیں آمادہ کریں گے اور تمہیں مختلف طریقوں سے اس بات پر بالکل راغب کر لیں گے کہ ایمان والوں کے اندر خوب فحاشی پھیلے. یہ ہے ابلیس کا وعدہ جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا, اور پانچویں سپارے میں اور بھی اس کے وعدے ہیں, وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. تو وہاں پر اقرار کرے گا کہ وعدتکم فاخلفتکم, میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے جھوٹا وعدہ کیا. اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے, میرا کیا ہوا وعدہ جھوٹا وعدہ ہے. پھر آگے کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا, تم پر میری حکومت تو رہتی, میں نے تو بس یہ کام کیا تھا کہ میں نے تمہیں دعوت دی, بلایا اور تم نے قبول کر لی. میں نے تمہیں گناہوں کی طرف بلایا, تم نے اسے مان لی. زبردستی تو میں نے گناہ تمہیں تم سے نہیں کرایا, میں نے تمہیں فحاشی کی دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا. اسی طریقے سے میں نے تمہیں دوسری چیزوں کی گمراہی کی باتوں کی دعوت دی اور تم نے اسے مان لیا. مجھے اب کیا کہتے ہو؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم, اب مجھے برا بھلا نہ کہو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. کیوں تم نے مانا؟ بھائی تمہیں اللہ نے اختیار دیا تھا, دنیا میں تم صاحب اختیار تھے, جو چاہتے کرتے. میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور بلایا تھا کہ دیکھو ایک راستہ یہ بھی, اور تم جھپٹ پڑے اس راستے کی طرف, تیزی کے ساتھ تم دوڑ پڑے. میرا کیا قصور اس کے اندر؟ صرف اتنا قصور ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی, قبول تو تم نے خود کیا. یہی طریقہ ہوتا ہے ابلیسوں کا اور اس کے چیلوں کا کہ وہ زبردستی نہیں کرتے. جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, وہ ایسے انداز اور طریقے اختیار کرتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف آ جائیں. یہ ابلیسی طریقہ ہے جس کو وہ اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں بلایا اور دعوت دی, فسٹ جب تم لی تم نے قبول کر لیا, میری بات مان لی. فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے برا بھلا نہ کہو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. ملامت مجھے نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. کیوں تم نے اختیار کیا؟ تم پر تلوار تو لٹکی ہوئی نہیں ہے, تمہارے اوپر زبردستی تو نہیں کی جا رہی, کیوں تم نے گناہوں کا طریقہ اختیار کیا؟ بس میرا تو اتنا کام تھا کہ میں نے ٹی وی کی بیماری لا کے گھر میں رکھوا دی, کیوں تم اس سے نہیں بچے؟ کیوں تم نے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو اور خاندان کو خراب کیا اس کے سامنے؟ میرا اس کے اندر کیا قصور؟ لہذا اپنے آپ کو برا بھلا کہو, مجھے کچھ نہ کہو. آگے کہتا ہے ما انا بمشرقکم وما انتم بمشرقی, نہ تو میں تمہاری فریاد کو آج پہنچ سکتا ہوں, نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. آج کا دن تو وہ ہے کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. لاکھ میں فریاد کروں تمہارے لیے اللہ سے کہ ان کو چھوڑ دے اور ان کو آزادی عطا فرما, کامیابی نہ ہوگی. لاکھ تم اللہ سے فریاد کرو میرے لیے کہ اس کو چھوڑ دے, ہمارا سرپرست تھا دنیا میں, تمہاری سنوائی نہ ہوگی. چاہے وہ خبر لو اپنی. اور ابلیس کو دیکھو کس طریقے سے وہ یہاں پر تقریر کر رہا ہے سب کے سامنے, اور کہہ رہا ہے کہ تمام تر ذمہ داری تمہاری ہے, میرا کچھ نہیں. میرا تو بس اتنا کام ہے کہ میں نے لا کر ٹی وی کی بیماری گھر میں رکھوا دی, بس دیکھنے پر مجبور تو نہیں کی, کیوں دیکھا؟ میرا تو اتنا کام ہے کہ میں نے تمہیں تو میں نے تم لوگوں کو اس راستے پر ڈال دیا کہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کا راستہ تھا, مجبور تو نہیں کیا تھا میں نے, کیوں تم نے اختیار کیا, کیوں چھوڑا رسول کے راستے کو؟ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل, آج میں بیزاری ظاہر کرتا ہوں ان چیزوں سے جن کا تم نے مجھے شریک بنایا, میں بیزار ہوں. میں نے تمہیں کفر کی دعوت دی, دعوت دی میں بیزار ہوں. میں نے تمہیں شرک کی دعوت دی, میں اس سے بیزار ہوں. میں نے تمہیں دنیا میں کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی دعوتیں دی, میں اس سے بیزار ہوں. وہاں جا کر بیزاری ظاہر کرے گا ان تمام چیزوں سے. جانتا ہے, ابلیس بھی جانتا ہے, ابلیس کے چیلے بھی جانتے ہیں کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز ناحق ہے. خوب ان کو معلوم ہے کہ کون سا راستہ اسلام, کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ ٹیڑھا ہے. معلوم ہونے کے باوجود پھر وہ سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں, لیکن وہاں جا کر بیزاری ظاہر کرے اور یہ کہے گا کہ میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں. کفر تم نے کیا, میں اس سے بیزار. شرک تم نے کیا, میں اس سے بیزار. تم نے بدعتیں کی, میں اس سے بیزار. تم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا, میں اس سے بھی بیزار. یہ تقریر کر کے وہ بیٹھے گا تو اللہ تعالی کا فیصلہ آئے گا, ان الظالمین لہم عذاب الیم. کیا یہ لوگ کر رہے ہیں باتیں؟ ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. میں نے غالباً آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری زبان میں تو ظالم اس کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کا حق مارے. ٹھیک ہے, یہ بھی ظالم, کوئی شک نہیں. لیکن قرآن کریم کی زبان میں ظلم کا, ظلم کے معنی بہت وسیع ہے, بہت وسیع معنی ہے. وہ تمام کے تمام اس کے اندر آتے ہیں. قرآن کریم کی زبان میں ظالم کہا جاتا ہے کافر کو بھی, اگرچہ اس نے کسی انسان پر ظلم نہ کیا, لیکن کافر ظالم ہے. قرآن کریم کی زبان میں ظالم کہا جاتا ہے مشرک کو بھی, اگرچہ اس نے کسی کا حق نہ مارا. قرآن کریم کی زبان میں ظالم کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو بھی. سوکھ خوب سمجھ لیجیے, یعنی مجھے اور مجھ جیسے دوسرے لوگوں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں, بے محابہ ارتکاب کرتے ہیں, بلا تکلف کرتے ہیں, ڈھیٹ بن کر کرتے ہیں, قرآن کریم کی زبان میں وہ بھی ظالم. اس سلسلے میں آیتیں موجود ہیں, لیکن اس وقت میں ان کو بیان نہیں کر سکتا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا بھی ظالم, مشرک بھی ظالم, کافر بھی ظالم, اور وہ تو ظالم ہے ہی جس نے کسی دوسرے کا حق مار لیا, وہ تو ہے. اس آیت کے اندر یہی بات ہے کہ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تجویز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تم اپنی تقریریں کرو, جلسے خوب بناؤ, جہنم کے اندر خوب جلسے بازی کرو, خوب تقریریں کرو, ممبر پر کھڑے ہو کے, آپ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خوب تقریریں کرو, لیکن تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم ظالم ہو, کیونکہ تم کافر تھے اس لیے ظالم ہو, کیونکہ تم مشرک تھے اس لیے ظالم ہو, کیونکہ تم گناہ کبیرہ کا بلا تکلف ارتکاب کیا کرتے تھے اس لیے ظالم ہو. اور ظالموں کے لیے ہمارا فیصلہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب ملے. میں نے اس آیت کے بارے میں مختصر کی چیز آپ کے سامنے عرض کر دی, پوری تفصیل تو عرض کر بھی نہیں سکتا, اتنی اہلیت اور صلاحیت بھی نہیں, لیکن میرا مقصود تو صرف اتنا ہے کہ خدا کے لیے دیکھیے, غور کیجیے, ہمیں سب کو وہیں جانا ہے, اس بڑی عدالت میں پیش ہونا ہے. وہاں ہم کیا جواب دیں گے, وہاں پر ہمارا کیا عمل ہوگا؟ کون سی چیز ایسی ہوگی کہ وہاں ہمیں سرخ روئی حاصل ہو جائے؟ کون سی بات ایسی ہوگی کہ وہاں پر ہمیں کامیابی اور نجات حاصل ہو جائے؟ صاحبو یہ چند روزہ زندگی ہے تھوڑی سی، اس چند روزہ زندگی کو غنیمت سمجھیے، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، ابلیس لعین اور اس کے چیلوں کی دعوت اور ان کے بلاوے کو ان کے بلاوے پر نہ آئیے، اس لیے کہ وہ تو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ان کے وعدوں میں سچائی نہیں، سچائی تو اللہ کے وعدوں میں، اللہ کے وعدوں کو ہم نے چھوڑ دیا اور ایسا چھوڑ دیا کہ ہم ایمان، ہمارے ایمان کے بھی لالے پڑ گئے، ہماری اولاد کے ایمان کے لالے پڑ گئے، اور ایسا چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا پر جو وعدہ کیا ہے اس کی طرف کبھی توجہ ہی لگے، خود بھی بگڑے، اولاد کو بھی بگاڑا اور دوسرے لوگوں کو بھی بگاڑا۔ ذرا خیال فرمائیے کہ ہم کس طریقے سے آخرت میں سرخ روئی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ابلیسوں کے اور ابلیس کے چیلوں کے جال سے نجات عطا فرمائے، کہ پوری قوم کو اس پورے ٹولے نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے۔ ابھی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ شیطان میرے اوپر حملے کر رہا ہے بہت، اور اللہ سے بغاوت پر مجھے اکساتا ہے، شاید یہاں بیٹھے ہوں گے وہ۔ میں نے کہا شیطان کے جوتا مار دو، بھاگ جائے گا۔ کہنے لگے کیسے ماروں، مجھ سے نہیں آتا۔ ارے میں نے کہا مختصر سا نسخہ ہے بھائی، جب بھی شیطان ایسا کوئی حملہ کرے پڑھ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس نہ پڑھ دو بھاگ جائے گا، قریب نہیں آ سکتا۔ آپ کے لیے بھی یہ نسخہ بتا رہا ہوں، اس قسم کی دعوتیں آئیں گی، یہ ابلیس کے چیلے اس قسم کی دعوتوں میں آپ کو پھنسائیں گے۔ قرآن کریم کھلا ہوا رکھا ہے، اس کی طرف نظر کیجیے، اور جب اس قسم کی دعوت آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیجیے، انشاءاللہ وہ تمام دغدغے دور ہو جائیں گے دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی میں نے ان کو نسخہ بتایا، اور یہ میرا اپنا نسخہ نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں شیطان تنگ کرنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو، خود قرآن کریم نے بھی یہ نسخہ بتایا۔ وَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بہرحال اسی سورت کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ جب شیطان کا کچھ اثر ہوتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور دوسری آیت کے اندر آیا کہ اگر شیطان ان کے پاس آتا ہے تو وہ اللہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہرحال یہ ایک نسخہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے، دعوتیں تو ملتی رہیں گی، اب بڑے بڑی زینتوں کے ساتھ ملیں گی، ایسی زینتوں کے ساتھ کہ ہم اس کے اوپر ریجھ جائیں گے اور مائل ہو جائیں گے۔ ان دعوتوں کے جب دعوتیں سامنے آئیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، ان شاء اللہ تعالی شیطان کے چیلوں سے نجات مل جائے گی۔ ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، وقت بھی ختم ہو گیا آپ کا، آج تو یہ دعاؤں کی درخواستیں بھی کافی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، معلوم نہیں کون صاحب ہے، کہ مطلوبہ جگہ میں شادی کی دعا کر دیے۔ ان صاحب سے میں عرض کروں گا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا مستقبل اس کے ساتھ کیسا گزرے گا؟ اللہ نے جو جگہ پسند کر دی اس پر قناعت کرو، اس لیے کہ میری نظر کے سامنے بوڑھا آدمی، میری نظر کے سامنے وہ واقعات ہیں کہ مطلوبہ جگہ شادی کرنے والے ان کا مستقبل جہنم بن گیا، گھر برباد ہو گیا۔ کس خیال کے اندر پڑے ہو، بس اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے اوپر قناعت کرو۔ ایک شاعر لکھ رہے ہیں، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں اور خرچہ بھی بہت ہو گیا ہے، دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی روزگار حلال عطا فرمائے، قرضوں سے نجات دیں اور شفا عطا فرمائے. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ آج اس مجلس میں سنتوں کے بعد نکاح ہے. آپ حضرات کے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے اس نکاح میں شرکت کی دعوت دی ہے اور دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کو خیر و برکت والا نکاح بنا دے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان بے دینی کے طوفان سے پوری طرح محفوظ رکھیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے پوری طرح اپنی حفاظت میں لے لیں, اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.